फिर आप देखिए कि फिर इसके बाद क्या होता है, वकाल लजी, और कहा उसने, अल्लाजी वो शख्स जो के आमना ईमान लाया, उसने कहा या कौमी ए मेरी कौम। फिर कौम से अब बीच में फिरौन आता है, कैसी कैसी बातें करता है, लेकिन इस मर्द मोमिन की, इस रजुल मोमिन की जो है वो आप जुर्रत देखें, जसारत देखें। कहते हैं या कौमी ए मेरी कौम इत्तबिउनी, मेरा इत्तबा करो, नून के साथ या हर्फ इल्लत है, गिर चुका है। अहदिकुम सबील रशाद, अहदिकुम मैं दिखाऊंगा तुम्हें सबील रशाद, रशाद का रास्ता। क्योंकि फिरौन ने जो है जो पीछे दावा किया था आयत नंबर 29 के आखिर में, वमा अहदिकुम इल्ला सबील रशाद, अब आप सोचें कि फिरौन की आंखों में आंखें डालकर, फिरौन की बात का तोड़ करते हुए कहता है कि ए मेरी कौम के लोगों, मेरा कहना मानो, मेरा इत्तबा करो, मेरे पीछे चलो, अहदिकुम सबील रशाद, मैं तुम्हें ऐसा खुला कुशादा रास्ता बताऊंगा, रशाद रुश्द की तरफ ले जाने वाला है। रुश्द क्या है? हदायत का अगला दर्जा, कि जिस सीधे रास्ते का इंतखाब किया है फिर उसी में गामजन रहिए, उसी में उस्तवार रहिए, उसी पे चलते रहिए। तो अब आप देखें कि ये मर्द मोमिन जो कि सबील रशाद दिखाने वाला था, इस सिलसिले में एक बड़ा खूबसूरत वाकया है कि एक दफा हजरत अली रजी अल्लाह ने अपने आसपास बैठे हुए लोगों से कहा कि बताओ आदमियों में सबसे बहादुर कौन है। लोगों ने कहा हमें नहीं मालूम। आपने फरमाया सबसे बहादुर और नडर हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हो है। मैंने देखा है कि एक मरतबा बनू कुरैश के कुछ लोगों ने रसूल अल्लाह की शान में गुस्ताखी करते हुए आप पर हमला कर दिया। गुस्ताखी की और क्या किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो है वो हमला कर दिया। और जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो है हमला किया तो उस वक्त जो है हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु का किरदार क्या था, इस सिलसिले में उरवा बिन जुबैर कहते हैं कि मैंने अब्दुल्ला रजी अल्लाह अन्हु बिन अमर बिन आस से पूछा, मुझे बताओ कि मुशरिकी ने मक्का ने रसूल अल्लाह को सबसे ज्यादा जो तकलीफ दी वो क्या थी। वो कहने लगे एक दफा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा के सहन में नमाज पढ़ रहे थे, उकबा बिन अबी मुईत आगे बढ़ा और आपके मुंडे को पकड़ा, फिर आपकी गर्दन में कपड़ा डालकर मरोड़ दिया, मरोड़ा, और इतनी जोर से गला घूंटा जैसे मार ही डालेगा। इतने में अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु आगे, उन्होंने उकबा का मुंडा थामा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसको परे धकेल दिया और फरमाया क्या तुम इस शख्स को सिर्फ इसलिए मार डालना चाहते हो कि वो कहता है कि मेरा परवरदिगार अल्लाह है, हालांकि वो तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से वाज़े निशानियां भी लेकर आया है। वैलकुम अतक्तुलून रजुलन अन यकूल रब्बी अल्लाह, इससे जो है वो क्या बात पता चलती है। ये आयत नंबर जो 28 आपने पढ़ी है अभी, तो उसमें वो मर्द मोमिन का किरदार के तुम इसलिए कत्ल करना चाहते हो कि ये शख्स जो है बयानात लेकर आया है, तो मुसलसल समझा रहे हैं ना ये। तो उस वक्त जो है इन्होंने क्या कहा कि अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु के बारे में कहा कि वो जो है उनका ये किरदार था। फिर हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने अपने मुंह पर चादर डाल ली और रोना शुरू किया, यहां तक कि आंसुओं से आपकी दाढ़ी मुबारक तर हो गई। फिर फरमाया मैं तुम्हें कसम देकर कहता हूं, बताओ आले फिरौन का मर्द मोमिन बेहतर है या अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु। सब खामोश रहे। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया तुम मुझे जवाब क्यों नहीं देते, लेकिन अल्लाह की कसम आले फिरौन के मर्द मोमिन के मुकाबले में अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु की एक साथ बेहतर है, क्योंकि इस मर्द मोमिन ने तो अपना ईमान छुपाया हुआ था और अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ऐसे शख्स थे जिन्होंने अपने ईमान को सबके सामने जाहिर कर दिया था। तो असल में जाहिर तो इस शख्स ने भी किया, पहले छुपाया हुआ था लेकिन बहुत अरसा छुपा छोड़ा, लेकिन अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु फौरन ईमान ले आए। तो मर्द मोमिन भी जो है वो इसका किरदार भी बड़ा खूबसूरत है। जैसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मर्द मोमिन की भी तारीफ की, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि आले फिरौन में से तीन लोगों ने इस्लाम कबूल किया था, एक तो ये मर्द मोमिन थे, दूसरे फिरौन की बीवी आसिया, और तीसरा वो शख्स जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ से एक कुप्ती गलती से मारा गया था। اور فرعون نے وقت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا فیصلہ کر لیا تھا، تو وہ دوڑتے ہوئے آئے، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صورتحال بتاتے ہوئے مصر سے چلے جانے کا مشورہ دیا تھا. بعض مفسرین نے پہلے اور تیسرے شخص کو ایک شمار کیا ہے، یہ جو ابھی جس کی تقریر چل رہی ہے اس کو، اور جس نے آپ کو کہا تھا کہ آپ بھاگ جائیے، ایک شخص قرار دیا ہے کہ دونوں ایک ہی تھے. بعض کہتے ہیں کہ نہیں، یہ دونوں مختلف تھے، وہ کوئی اور تھا، یہ کوئی اور تھا. بہرحال تو اب جو ہے ایک اور حدیث بھی پتہ چلتی ہے، یہ بھی بڑی خوبصورت حدیث ہے، کہ صدیقین چند ہیں. نمبر ایک حبیب نجار، کون سا والا؟ سورت یاسین والا، سورت یاسین والا. وجاء من اقصى المدینہ رجل یسعى. دوسرا آل فرعون میں سے یہ مرد مومن. اور تیسرے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جو ان سب سے افضل ہیں. بہرحال تو بات یہ ہو رہی تھی کہ آیت نمبر ہم 38 جو تھے وہ ہم پڑھ رہے تھے، کہ مرد مومن نے یہ بات کہی کہ تم مجھے فالو کرو، میں تمہیں سبیل رشاد کی طرف لے کے چلوں گا. اچھا یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس مرد مومن نے یہ کیوں کہا کہ مجھے فالو کرو، جبکہ موسیٰ علیہ السلام کو فالو کرنا چاہیے تھا، وہ تو تھے رول ماڈل. تو اصل میں وہ جو جس جگہ پر تھا اور جس ماحول میں تھا، تو سارے جو تھے وہ کفر میں گھرے ہوئے تھے، سارے جو تھے وہ پیغمبر کا انکار کر رہے تھے. تو اسی کے لیے ان کے دل میں ایک مرتبہ تھا، ایک مقام تھا، تو کہا کہ تم فرعون کو رول ماڈل مت سمجھو، کیونکہ ان کے سامنے تو فرعون رول ماڈل تھا. تو کہا کہ تم مجھے میری بات سمجھو، مجھے ماننے کی کوشش کرو، اور میں جو ہوں وہ تمہیں فائدہ دوں گا. تو اصل میں اس کا یہ بات کہنا کہ میری رہنمائی میں چلو، میری پیروی کرو، تو اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ بس اب مجھے ہی پوجنا شروع کر دو، بلکہ مطلب یہ تھا کہ میں تمہیں فلاح کے راستے پہ چلا دوں گا. سبیل الرشاد فرعون نہیں چلائے گا، کیونکہ فرعون کا جواب دے رہا تھا نا. فرعون یہ کہہ رہا تھا کہ میرا کہنا مانو، میری بات بڑی اچھی ہے. اس نے کہا کہ نہیں، میرا کہنا مانو. اور اس کا کہنا ماننا اصل میں موسیٰ علیہ السلام کا کہنا ماننا تھا، کیونکہ یہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکا تھا. اور مزید بڑی خوبصورت بات کہتا ہے، یا قومی ہے میری قوم، ان ھذہ الحیاۃ الدنیا متاع. بڑی اچھی لگتی ہے یہ آیت، اور اچھی تو بڑی لگتی ہے، لیکن افسوس کہ دل نے اور جسم نے اس آیت کو سمجھا ہی نہ، ہم نے قرآن کی قدر ہی نہ کی. قرآن تو بار بار یہ بات کہتا ہے کہ انما ھذہ الحیاۃ الدنیا متاع، کبھی کہتا ہے متاع قلیل، کبھی کہتا ہے کہ متاع قلیل ولعب، تفاخر، تکاثر، مختلف طریقے سے بیان کرتا ہے. تو یہاں بھی کہنا کہا انہوں نے، اے میری قوم، انما صرف یہ دنیا کی زندگی جو ہے متاع، متاع کا مطلب ہوتا ہے فائدہ اٹھانا، اور جیسے کسی چیز سے کسی خاص وقت تک فائدہ اٹھانا، معین وقت تک فائدہ اٹھانا، اور جیسے کوئی بھی چیز ہے آپ اسے خاص وقت تک فائدہ اٹھاتی ہیں. مثلا آپ پین ہے آپ کے پاس، بہت قیمتی ہے، آپ اسے لکھ رہی ہیں، لیکن ہمیشہ نہیں پین آپ کے ساتھ چلتا، جب ختم ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، آپ پھینک دیتی ہیں. تو آپ جس بھی سامان سے فائدہ اٹھا رہی ہیں، یا میں فائدہ اٹھا رہی ہوں، متاع قلیل ہے، میرا اور آپ کا گھر کا سامان ہے، کپڑے ہیں، چیزیں ہیں، اور پوری دنیا متاع قلیل ہے. پوری دنیا وقتی طور پر کچھ مدت کے لیے ہم اس سے فائدہ اٹھائیں گے، اور یہ دنیا اور یہ زندگی جو ہمیں بڑی طویل نظر آتی ہے، یہ بھی کیا ہے؟ متاع قلیل ہے، بہت تھوڑا وقت ہے اس کا، مختصر وقت ہے. وَإِنَّ الْآخِرَةَ، اور بے شک آخرت کیا ہے؟ ہیا دار القرار. اور آخرت مؤنث ہے تو ہیا آ گیا، دنیا مؤنث ہے تو حاضر ہی آ گیا، ہے نا؟ تو یہ جو آخرت کا گھر ہے، یہ کیا ہے؟ ہیا وہی. اب یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ حاضر ہی، تو کیا ہے؟ ضمیر منفصل آئی ہے، تو اس کی فضیلت کے لیے، اس کی اہمیت کے لیے، کہ یہی جو آخرت ہے کیا ہے؟ دار القرار، گھر ہے ہمیشہ کا، قرار، جو آنکھوں کی ٹھنڈک بھی بنے گا، جہاں جا کر سکون ملے گا، کیونکہ دنیا میں تو چل چلاؤ ہے، تو آخرت کا گھر ہی اصل جو ہے وہ گھر ہے، وہ ہمیشہ رہنے والا گھر ہے. اور دنیا کیا ہے؟ الدنیا مزرۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اور دنیا کا گھر جو ہے وہ ہمیشہ کا گھر ہے. تو اب جو ہے وہ مرد مومن اپنی قوم کے لوگوں کو دنیا کی بجائے جو ہے وہ آخرت کی تیاری کی دعوت دیتا ہے. اور آخرت کی تیاری کی جو دعوت ہے اس کو دینے کا مقصد دراصل یہ ہے کہ یہ دنیا کی زندگی جو ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ چند روزہ زندگی کے لیے تم جو ہے پیغمبر کا انکار کر دو اور پھر تم بھول جاؤ کہ دنیا جو ہے یہ تو یہ سمجھو کہ ہمیشہ رہنی ہے اور بھول جاؤ کہ اس کو تو فنا ہے. نہیں, دنیا میں فنا ہے, یہاں کی زندگی, یہاں کا عیش و عشرت, یہاں کا دربار, کرسی, حکومت, ساری چیزیں جو ہیں ان کو فنا ہے. واقعی زندگی انسان کی ہے مانند مرغے خوش نوا, زندگی انسان کی ہے مانند مرغے خوش نوا, شاخ پہ بیٹھا کوئی دم چہچہایا اڑ گیا, ہے نا. پھر فرمایا من عملہ سیئتن, جو عمل کرے برا, فلا یجزا الا مثلہ, پس نہیں بدلہ دیا جائے گا اس کو مگر ویسا ہی. آپ دیکھ لیجئے کہ اب وہ مرد مومن جو ہے وہ جزا اور سزا کا قانون بتا رہا ہے کہ جو گناہ کر کے آئے گا تو ہر بدی کا بدلہ اس کو کتنا ملے گا, فلا یجزا الا مثلہ, جیسی کہ اس نے کی ہوگی, نہ زیادتی ہوگی اور نہ ہی کمی ہوگی, ویسی کی ویسی اس کو جو ہے وہ بدلہ دیا جائے گا. ومن عمل صالحا, اور جو کوئی کرے گا نیک کام, اچھے کام کرے گا, عمل صالح کرے گا, من ذکر او انثا, ہو وہ مرد یا عورت, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ مرد ہو یا عورت, ہوگا کیا اگر وہ وہو مومنن, ہے وہ مومن, ہے وہ ایمان لانے والا, تو کیا خوشخبری ہے, فاولائک یدخلون الجنت یرزقون فیہا بغیر حساب, تو ایسے شخص کو, ایسے مومن کو اور مومنہ کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا, یدخلون, وہ داخل ہوں گے جنت میں, اور یرزقون مضارع مجھول ہے کہ ان کو رزق دیا جائے گا فیہا اس جنت میں بغیر حساب, بغیر حساب کے. اب کہاں ہیں وہ عورتیں جو یہ کہتی ہیں کہ اسلام نے ہمیں حقوق نہیں دیے, ہمیں تو گھروں میں بند کر دیا اور ہم شانہ بشانہ چلنے کے لیے پھر وہ جاب کرنا چاہتی ہیں. تو آپ یاد رکھیں کہ یہ تو کاموں کی تقسیم ہے, یہ تو کام کی تقسیم ہے کہ اللہ نے گھر کے کام عورت کو دے دیے اور باہر کے کام مردوں کو دے دیے, ہے نا. جسمانی اعتبار سے عورت کو نرم و نازک بنایا کیونکہ اس نے گھر کے اندر رہنا تھا, گھر کی ملکہ بنا دیا, اور مرد نے باہر کام کرنا تھا تو اس کو جفا کش مضبوط جسم عطا کیا. اور اگر بات ہے جنت کی, اگر بات ہے اعمال صالح پر جزا دینے کی, تو اس کا یہ نہیں مطلب کہ مرد ایک نیکی کرے گا تو اس کو 10 نیکیاں کا ثواب ملے گا اور عورت ایک کرے گی تو ایک ہی ملے گا. اگر ایسا ہوتا تو پھر تھا کہ اسلام نے عورت کو حقوق نہیں دیے. اسلام نے ماں عورت کو بنایا تو کہا کہ ماں کے کا درجہ مرد کے درجے سے زیادہ ہے, کہ ماں کے تین حق ہیں, اور پھر چوتھی دفعہ رسول اللہ نے کہا کہ باپ کا, اور کیا کہا کہ جنت, الجنت تحت اقدام الامہات, اور کیا کہا کہ بیٹی تو رحمت ہے, جس کو دو یا اس سے زیادہ بیٹیاں ملیں, تین یا اس طرح بیٹیاں ملیں اور ان کی اچھی تربیت کرے تو جنت کی میں ضمانت دیتا ہوں. رسول اللہ نے جنت کی ضمانت دی. اور اگر کوئی لڑکی طلاق ہو کر آ جائے, رنڈوا ہو جائے, اور گھر والے اس کی کفالت کریں, تو اس کے لیے بھی جنت کی ضمانت ہے, بیوہ کے لیے بھی جنت کی ضمانت ہے جو بیوہ کا خیال رکھے. تو کیا ہے کہ اسلام عورتوں کو بڑے حقوق دیتا ہے. تو اسی طرح وراثت میں بھی حصہ رکھا. بعض کہتے ہیں کہ نہیں, مرد کے دو حصے ہیں لڑکے کے اور لڑکی کا جو ہے اسے آدھا ہے. تو آپ یاد رکھیں کہ مرد کا کام ہے دینا اور عورت کا کام ہے لینا. بیٹی بن کے بھی وہ لیتی ہے, بیوی بن کے بھی وہ لیتی ہے, ماں بن کے بھی وہ لیتی ہے, اور اس کا فرض نہیں ہے کہ وہ خرچ کرے. اور نان نفقہ کی ذمہ داری جو ہے وہ کس کی ہے, مرد کی ہے. تو کیا ہے کہ مومن مرد اور مومن عورت, ان کو اللہ تعالی کی طرف سے کیا ملے گی, جنت, وہ اس میں داخل ہوں گے. اور پھر مجھے یہ بات بڑی خوبصورت لگ رہی ہے یہاں پہ, یرزقون فیہا بغیر حساب, بغیر کسی حساب کے ان کو جو ہے وہ رزق اور فضل جو ہے وہ ملے گا. دنیا میں کیا ہے کہ حساب کتاب ہوتا ہے. آپ گروسری بھی کرتی ہیں تو سوچ کے کرتی ہیں کتنی کریں, کتنی لمٹ ہے, کتنی تنخواہ اجازت دیتی ہے. مولوں میں جاتی ہیں, چیزیں دیکھتی ہیں, دیکھ دیکھ کر آ جاتی ہیں. کئی دفعہ دیکھتی ہیں اور کہتی ہیں کہ لے نہیں سکتی, ابھی لے نہیں سکتی نا. تو لیکن یہ کہ وہاں پہ رزق دیا جائے گا ایمان لانے والوں کو بغیر حساب کے. تو اس کے دراصل پھر معنی کیا ہیں کہ ایمان کی یہ ہے قیمت, ایمان اور عمل صالح کی اور توحید اختیار کرنے کی یہ قیمت ہے کہ اللہ تعالی ایسے لوگوں کو جو ہے جو اجر دے گا تو بغیر حساب کے دے گا. اللہ تعالی ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر لے. ویا قومی, اور اے میری قوم کے لوگوں, نیم کے ساتھ بھی یا حرف علت ہے, گر چکے. آپ دیکھ لیں قوم کیسی سرکش متکبر ہے, بری ہے, لیکن پھر بھی کتنے اچھے طریقے سے بتا رہے ہیں کہ اے میری قوم مالی نہیں ہے میرے لیے. ماں کے معنی نہیں کے بھی ہوتے ہیں, لیکن یہاں ماں جو ہے استفامیہ ہے. مالی کیا ہے مجھے, ادعوکم, میں بلاتا ہوں تم کو الن نجاتی, طرف نجات کی. اور نجات جو ہے نون جیم واو سے, یہ مصدر ہے, یہ مصدر ہے اور اسم بھی ہے. تو معنی کیا ہے کہ میں جو ہوں میں تمہیں بلاتا ہوں نجات کی طرف, چھٹکارے, چھٹکارے کی طرف, رہائی پانے کی طرف میں تمہیں بلاتا ہوں. تو میری جو سبیل الرشاد ہے یہ ہے نجات, یہ ہے جنت کا راستہ. وتدعوننی للنار, اور تم مجھے بلاتے ہو آگ کی طرف. وہ جو فرعون کا مشورہ تھا اور تم جو جس راستے پہ چل رہے ہو اور تم مجھے جس راستے پر دعوت دینا چاہتے ہو, یہ راستہ کون سا ہے؟ النار. تو نجات سے مراد جنت ہے اور نار کیا ہے؟ جہنم ہے, کہ تم مجھے آگ کی طرف دعوت دیتے ہو. تو دراصل پھر اس کے معنی کیا ہیں کہ شرک کی دعوت آگ کی دعوت ہے, توحید کی دعوت نجات کی دعوت ہے. مزید آگے کہا کیا کہ تدعوننی, تم مجھے بلاتے ہو, لأکفر باللہ, کہ میں انکار کروں اللہ کا. تم مجھے دعوت دیتے ہو کہ میں کفر کروں اللہ سے, وأشرک, اور میں شرک کروں اور میں شریک مقرر کروں, دہی اس کے ساتھ, ما لیسا لی, دہی علم, ما جو لیسا نہیں ہے لی میرے لیے, جو نہیں ہے میرے لیے, بہی اس کا علم, کوئی علم, کہ جس کا میرے پاس کوئی علم بھی نہیں ہے, کوئی دلیل نہیں ہے, کوئی سلطان نہیں ہے, کوئی مجھے پتہ نہیں ہے, اور تم چاہتے ہو کہ میں بغیر دلیل کے جو ہے میں کیا کروں کہ میں شرک کرنا شروع کر دوں. تو بڑی دلسوزی کے ساتھ, بڑی محبت کے ساتھ, بڑی نرمی کے ساتھ مرد مومن جو ہے وہ اپنی قوم کو سمجھاتا ہے اور کہتا ہے وَأَنَا عَدْعُوكُمْ, اور بے شک میں تمہیں جو ہے وہ بلاتا ہوں, اور میں بلاتا ہوں تم کو الی العزیز الغفار, طرف عزیز اور غفار کے. تو کیا کہا کہ میری دعوت جو ہے وہ دعوت ہے عزیز کی. عزیز جو ہے یہ کس کی صفت ہے؟ اللہ تعالی کی. اور معنی اس کے کیا ہیں؟ غالب, کہ میں جو تمہیں بلا رہا ہوں میں اس اللہ کی طرف تمہیں بلا رہا ہوں جو کہ عزیز ہے, جو کہ غالب ہے, ایسے ہی نہیں. تو گویا کہ مرد مومن کا یہ بتانا کہ عزت والے کی طرف بلا رہا ہوں. تو عزیز جو ہے یہ اللہ کی صفت ہے, اس کے معنی عزت کے بھی ہیں, قوت شوکت کے بھی ہیں اور غلبہ کے بھی ہیں. تو کیا ہے کہ اگر تم میری دعوت کو قبول کر لو تو پھر کیا ہے کہ یہ اس اللہ کی دعوت ہے جو کہ عزیز ہے, عزیز. اور آپ دیکھیں کہ عزیز کے ساتھ یہاں پہ غفار آیا ہے, اور قرآن مجید میں تین جگہ ایسی ہیں جہاں پہ عزیز کے ساتھ غفار کی صفت جو ہے اس کا استعمال ہوا ہے. تو عزیز تو اللہ کے غلبے کو ظاہر کرنے والی بات ہے کہ ساری مخلوق پر غلبہ اور اقتدار تو اللہ کا ہے نا. اور جب غفار ساتھ آ جائے, غفار کا استعمال ہو, تو یہ مبالغے کا صیغہ ہے, تو وہ چاہے تو تمہیں لمحے بھر میں نیست و نبود کر دے, ختم کر کے رکھ دے. بڑا غلبے والا ہے, بڑی قوت والا ہے, لیکن یہ کہ وہ کیوں نہیں پھر تمہیں ختم کرتا؟ یہ تمہاری تدبیر کے موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا ہے, پھر تمہیں وہ ختم کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے کہ وہ غفار ہے، بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ تو اس سے کیا بات پتا چلتی ہے کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ غفار ہے۔ سورۃ طہٰ میں بھی آتا ہے وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَن، تو جو توبہ کرتے ہیں، جو ایمان لاتے ہیں، تو اللہ ان کے لیے جو ہے وہ غفار ہے، اللہ رب العزت ان کو جو ہے وہ بخشنے والا ہے۔ تو غفار کے معنی کیا ہیں؟ گناہوں کو چھپا دینے والا۔ آپ دیکھیں جو گندی چیز ہوتی ہے نا، اس کو ہم چھپا دیتے ہیں، اس پر ہم پردہ ڈال دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہماری آلودگیوں پر، ہمارے گناہوں پر، ہماری نافرمانیوں پر پردہ ڈالنے والا ہے۔ آپ پیچھے پڑ چکی ہیں نا، غافر الذنب ہے نا، سورۃ نوح میں آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو کہتے ہیں انہ کان غفارا، تنہا غفارا لفظ وہاں پہ آیا ہے، تو معنی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فوراً پکڑتا نہیں ہے، بلکہ کیا ہے کہ لوگوں کو معاف کرتا ہے۔ اچھا، سید الاستغفار بھی یاد کرنا چاہیے، استغفار ہمیں بہت سے ملتے ہیں، استغفار کی بہت سی دعائیں ہیں، لیکن ایسا استغفار جو کہ سید الاستغفار، سب استغفار کا جو سردار ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس کو سید الاستغفار کہا، صحیح بخاری کی روایت ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت واعوذ بک من شر ما صنعت ابو لک بنعمتک علیہ وابو بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ تو یہ سید الاستغفار جو ہے، یہ بھی آپ یاد کر لیں۔ اور کتنے لوگوں کو آتا ہے؟ اچھا، ماشاءاللہ زیادہ تر لوگوں کو آتا ہے، تو جن کو نہیں آتا، تو یہ استغفار کا بہترین جو ہے وہ طریقہ ہے، اور بہترین دعا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی، کیونکہ ہمارے گناہوں کو اللہ تبھی چھپائے گا نا جب ہم جو ہے وہ استغفار کریں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گناہ معاف تھے، اور آپ جو تھے وہ کیا کرتے تھے؟ ہر وقت جو تھے وہ استغفار کیا کرتے تھے، کبھی 100 دفعہ، کبھی 70 دفعہ، صبح و شام ہر وقت استغفار، حتیٰ کہ آپ کے پاؤں سوج جاتے تھے۔ پھر اس کے بعد جو ہے آیت نمبر 43 سورۃ المومن میں مزید کیا فرمایا کہ لا جرم، کچھ شک نہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ لا جرم کے معنی ہوتے ہیں لا بدہ، لا بدہ کے پھر کیا معنی ہوتے ہیں؟ لا محالہ، لا محالہ، تو معنی کیا ہے کہ کچھ شک نہیں۔ اور یہ لفظ قسم کے معنی میں بھی آتا ہے، لا جرم، گویا کہ قسمیہ انداز میں مرد مومن کہتے ہیں کہ انما تدعوننی، تم مجھے دعوت دیتے ہو، انما صرف یہ، اس کے سوا نہیں کہ تم مجھے دعوت دیتے ہو، الیہ اس کی طرف، لیسا لہ دعوت فی الدنیا، نہیں ہے اس کے لیے بلانا دنیا میں، ولا فی الاخراتی، اور نہ ہی آخرت میں۔ تو اب وہ اپنی قوم کے لوگوں سے کہتے ہیں کہ یقینی بات ہے کہ جس چیز کی عبادت کی تم مجھے دعوت دیتے ہو، نہ تو دنیا میں جو ہے اس کو، اس کی طرف جو ہے وہ دعوت ہے، اس کی طرف بلانا ہے، کیونکہ دنیا میں حاجت کے لیے اپنے جیسے انسانوں کو تو نہیں بلایا جا سکتا، تو دنیا میں وہ اس لائق نہیں ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ اور ولا فی الاخرت، اور نہ آخرت میں، کیا مطلب ہے کہ آخرت میں جب مشکل آئے گی، جب اللہ پکڑے گا، جب حساب کتاب ہوگا، تو یہ جو معبود ہیں، یہ جو شرک کیا جا رہا ہے، یا تو مجھے جو شرک کی دعوت دیتے ہو، تو یہ تو عذاب کو دفع نہیں کر سکتے، دنیا میں میری حاجتیں پوری نہیں کر سکتے، آخرت میں دفع عذاب نہیں کر سکتے، تو پھر یہ دعوت تو بڑی بے سود ہے۔ لا جرم قسمی انداز میں کہتے ہیں انما تدعوننی الیہ، کہ تم مجھے بلاتے ہو اس طرف۔ کیا مطلب ہے کہ جن معبودوں کی طرف بلاتے ہو، اباؤ اجداد کی رسموں کو چاہتے ہو کہ میں پورا کروں، اور جو ہے وہ ایک اللہ کو میں چھوڑ دوں اور میں شریک کروں۔ الہی سے مراد کیا ہے؟ جو کچھ بھی وہ چاہتے تھے، یعنی شرکیہ کام۔ لیسا لہ دعوت فی دنیا، نہ تو دنیا ہی میں ان کے لیے دعوت کا لفظ بلانے کے لیے بھی، پکارنے کے لیے بھی آتا ہے، عبادت کے لیے بھی آتا ہے، کہ دنیا میں ان کی کوئی عبادت نہیں ہے، ان کو پکارنے کا فائدہ نہیں ہے، کیونکہ وہ میری حاجتیں پوری نہیں کر سکتے۔ ولا فی الاخراتی، تو یہاں پہ ولا فی الاخراتی میں ولا دعوت فی الاخرہ، آخرت میں بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ آخرت میں جب مصیبت آئے گی، جب اللہ عذاب دے گا تو بچائیں گے نہیں. اور لیکن حال کیا ہے، وَأَنَّا مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ، اور یہ کہ لوٹنا ہے مجھ کو اللہ کی طرف، کہ مجھے تو اللہ کی طرف جانا ہے، میں بچ کر جاؤں کہاں، آخر کار جانا ہے اللہ کی طرف. اور یہ تو یقینی بات ہے کہ مرنا ہے، موت آنی ہے. وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، اور بے شک مصرف کی جمع ہے مصرفین، کہ مصرفین جو ہیں وہ کون ہیں، اصحاب النار ہیں، آگ والے ہیں. تو اب یہاں پہ مصرفین کون ہیں، غیر اللہ کی پرستش کرنے والے، شرک کرنے والے مصرفین ہیں. ٹھیک ہے، کہ مصرفین جو ہیں وہ تو دوزخی ہیں، سب دوزخ میں ہوں گے. اور فا فستذکرونا، پس ان قریب تم یاد کرو گے. یہ کون سا یاد کرنا ہے، یہ یہاں پہ جو ہے جلدی ہی تم یاد کرو گے، تم میری یہ بات یاد کرو گے کہ یہ جو سارے غیر اللہ کی پوجا کرنے والے، جو شرک کرنے والے، یہ دوزخ میں گئے. کیا مطلب، ابھی تو تمہیں میری بات سمجھ میں نہیں آتی، میری نصیحت، میری تذکیر، میری دل سوزی، میرے دلائل، میرا پیار، میرا سبیل رشاد کی طرف دوبے بلانا، اور میری نصیحت تمہارے دل کو نہیں لگتی. لیکن جلدی ہی ایک وقت ایسا آئے گا، فستذکرونا، پس تم مجھے یاد کرو گے، پھر تمہیں میری یاد آئے گی، پھر میرے تذکرے ہوں گے. ابھی تو تم میرے خلاف ہو رہے ہو نا، پھر تمہیں میری یاد آئے گی. ما اقول لکم، جو میں کہتا ہوں تمہارے لیے، جو میں نے تمہیں کہا، وہ ساری باتیں انقریب تمہیں جو ہیں وہ یاد آئیں گی. اس کا کیا مطلب ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اے میرے دوستو، اے میرے درباریو، اے میرے ساتھیو، پھر تم میری باتیں یاد کرو گے. لیکن اس وقت یاد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیوں، تم تو اس وقت جہنم میں ہوگے، اور تم سوچو گے کہ میں نے، ہم نے اس کی بات، مد مومن کی بات کیوں نہ مانی. جیسے مثلاً اب کلاس کے دن ہیں، بڑے اچھے دن ہیں، جو جتنی زیادہ محنت کر رہا ہے وہ اتنا زیادہ فائدہ اٹھا رہا ہے، اور کچھ لوگ ایسا کریں کہ چھٹیاں کریں اور کلاس میں نہ آئیں، اور پھر دنیا کی مختلف کام ان کو گھیرے میں لیے رکھیں، اور پھر جب کلاس کے دن ختم ہو جائیں تو پھر وہ کہیں کہ ہاں وہ بہار کے دن تھے، بڑے اچھے دن تھے، اور بڑی برکت تھی، کاش کہ میں نے ان دنوں محنت کی ہوتی. یا پھر یہ کہ جیسے آج کل، جیسے کل پرسوں ایک عورت اس بات پہ، ہم ڈیتھ ہوگی تو وہاں پہ جمع تھے، تو ایک عورت کہہ رہی تھی کہ ابھی بچہ پیدا ہوا ہے اور یہاں آئی ہوئی ہے، تو کہہ رہی تھی کہ مجھے امی بہت یاد آ رہی ہیں، میں امی کو بہت کچھ کہہ دیا کرتی تھی، اور میں نے امی سے بہت معافی مانگتی ہوں، کیونکہ امی جب جو چاہتی تھی میں کرتی نہیں تھی نا، جیسے امی کی خدمت کرنا، اطاعت کرنا یا کہنا ماننا، لیکن اب مجھے افسوس ہوتا ہے کہ امی جو کہتی تھی وہ ٹھیک کہتی تھی نا. تو وقت گزر جاتا ہے تو اولاد کو ماں باپ کی باتیں یاد آتی ہیں. پیغمبر چلا جاتا ہے، قوم پر جب عذاب آتا ہے تو قوم پیغمبر کو یاد کرتی ہے. جب دنیا سے انسان چلا جاتا ہے اور وہاں پہ حشر نشر، حساب کتاب، رسوائی، جہنم کا سفر، جہنم میں جانا، تو کیا ہے، فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، پسند قریب تو مجھے یاد کرو گے جو میں تم سے کہتا ہوں. تو انقریب کا مطلب کیا، آگے چل کر جلدی تمہیں یہ بات پتا چلے گی. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اور میں سپرد کرتا ہوں، اور میں تفویض کرتا ہوں، سونپتا ہوں امری، اپنا کام، اپنا معاملہ، الی اللہ، اللہ کو، کہ میں نے اپنا معاملہ جو ہے وہ اللہ کے سپرد کر دیا. ان اللہ بصیر بالعباد، بے شک اللہ جو ہے دیکھنے والا ہے بندوں کو. اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر جو ہے کیا ہے، کہ یہ پھر تفویض جو ہے وہ اللہ ہے نا، تفویض اللہ ہے. تو تفویض اللہ کا کیا روٹ ہے، فا و دواد، اور اس کے معنی ہوتے ہیں سپرد کر دینا، سپرد کرنا. تو میں نے اپنا معاملہ جو ہے نا وہ اللہ کے سپرد کر دیا، اللہ کے سپرد کر دیا. کیونکہ سپرد کرنے کے لیے قرآن میں 6 لفظ آئے ہیں، اور یہ ہے اس کا 5واں درجہ. اور پھر اس کے معنی کیا ہیں، اس کے معنی کیا ہیں، اس کے معنی یہ ہیں کہ کسی کام کا اختیار کسی کے سپرد کرنا اور اس کو حاکم بنا دینا، کسی معاملے کا اختیار کسی کے سپرد کر کے پھر اسی کو حاکم بنا دینا. تو یہاں پہ مرد مومن نے جو ہے وہ کیسے اپنا معاملہ جو ہے وہ اللہ کے سپرد کیا کہ میں نے تمہیں دعوت دی، میں نے تمہیں سمجھایا، ہر طرح سے تمہیں سمجھایا، اور اب میں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا. یہاں پہ اصل میں اشارہ ہے آخرت کی جزا اور سزا کی طرف بھی. اور دوسری بات یہ کہ بات یہ ہے کہ میں جتنا جتنا تمہیں سمجھاتا جاتا ہوں تم میرے دشمن ہوتے جاتے ہو، اب میں نے اپنا آپ اللہ کے سپرد کر دیا، اللہ ہی میرا جو ہے نا وہ محافظ ہے، میرا وہ نگہبان ہے، اور میرے حال پر وہ جو ہے وہ نگرانی کرنے والا ہے. کیوں؟ ان اللہ بصیر بالعباد، کہ بے شک اللہ جو ہے وہ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے. عبد کی جمع ہے عباد، ہے نا؟ تو عبد جو ہے کون، کیا ہوتا ہے؟ بندگی کرنا، عبادت کرنا. اور عباد بہت سے بندے جو کہ عبادت کرتے ہیں. تو اللہ کی ذات کیسی ہے؟ بصیر. اور بصیر جو ہے اس کے معنی کیا ہیں؟ بصیر کا جو لفظ ہے بصرہ سے نکلا ہے، اور بصرہ جو ہے اس کے معنی ہے کہ خوب دیکھنے والا، خوب جاننے والا. تو اللہ تعالی ایسے ہی نہیں ہے کہ میں اس پہ ایمان لایا ہوں تو اللہ مجھے چھوڑ دے گا، بلکہ اللہ تو ادراک کرتا ہے، ادراک رکھتا ہے اور مشاہدہ کرتا ہے. تو اللہ کے لیے جب صفت بصر آئے گی تو کیا ہے کہ اللہ جو ہے وہ ادراک کرنے والا ہے، خوب دیکھنے والا ہے. تو واللہ بصیر بالعباد سورۃ آل عمران میں بھی ہے نا کہ اللہ بندوں کو دیکھتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، تمہیں بھی اللہ دیکھ رہا ہے، مجھے بھی دیکھ رہا ہے. یہاں پہ بھی آئی یہی بات. اسی طرح اللہ عملوں کو بھی دیکھتا ہے، فإن اللہ بما يعملون بصیر، عملوں کو بھی اللہ دیکھتا ہے. پھر اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ تو ہر چیز کو دیکھتا ہے، ہر چیز کو دیکھتا ہے. تو اصل بات کیا ہے کہ ہمیں اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں تو اللہ جو ہے اسے دیکھتا ہے، جانتا ہے. اور جو شخص اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دے، جو اپنے آپ کو اللہ کی نگرانی میں دے دے، تو آپ سوچیں پھر اس کے تحفظ کا کیا کہنا، پھر اس کی حفاظت کا جو انتظام ہے پھر اس کے کیا کہنے. تو اصل بات کیا ہے کہ یہ چیز نا ہمارے اندر بھی ہونی چاہیے کہ اپنا فرض ادا کر کے پھر اس کے بعد جو ہے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا جائے. اللہ جانتا ہے، اللہ دیکھتا ہے میں کیا کر رہی ہوں، آپ کیا کر رہی ہیں. تو اپنے فرائض ادا کرتے چلے جائیں اور پھر معاملہ جو ہے وہ اللہ کے سپرد جو ہے وہ کرتے چلے جائیں. فَوَقَاهُ اللَّهُ، اب جب اللہ کے سپرد اس نے اپنا معاملہ کیا تھا تو پھر دیکھیے فَوَقَاهُ اللَّهُ، پس بچا لیا اس کو اللہ نے. پھر اللہ نے اس کی کیسے حفاظت کی؟ فرعون اس کا بال بھی بیکا نہ کر سکا. فرعون جس کے دربار میں وہ ننگی تلوار بن گیا، حق کو پیش کیا، اور کیسے؟ ڈر کر نہیں، دب کر نہیں، جھک کر نہیں، بلکہ کیا ہے؟ سر اٹھا کر، للکارتے ہوئے، جرت کے ساتھ، جسارت کے ساتھ حق کو پیش کرنے کا حق ادا کر دیا. تو اللہ نے بھی اس کو بچا لیا. اور کیسے اللہ نے بچایا؟ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب فرعون جو تھا وہ حد سے بڑا، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ہجرت کا حکم دیا، اور یہ مرد مومن بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کرنے والوں میں شامل ہو گیا. پس بچا لیا اس کو اللہ نے سیئاتی، برائیوں سے. سیئات ان کی جمع سیئات، کون سی برائیاں؟ ما مکرو، جو مکر کیے اس نے. اور اب یہاں پہ وہ پچھلے سارے مکر وہ بھی آپ یاد رکھیں، اور یہ مکر کیا ہے کہ فرعون جو تھا اس نے اپنے پورے لو لشکر اور سب چیزوں کو جمع کیا، اعلان کر دیا کہ یہ لوگ جو چلے گئے ہیں ان کا پیچھا کیا جائے. اور ہوا کیا؟ وہ ہاکا، اور گھیر لیا، ہاکا. اور آپ کو پتا ہے کہ گھیر لینے کے لیے ہاکا آتا ہے کیا، کہ جیسے ایسے کسی کو گھراؤ کرنا کہ جیسے اس پر لاگو ہو جانا، چمٹ جانا. وہ ہاکا، اور گھیر لیا، بھی آل فرعون، قوم کو فرعون کی. کس نے گھیرا؟ سوء العذاب، برے عذاب نے. تو برے ترین عذاب نے جو ہے، فیصلہ کن عذاب نے قوم فرعون کو گھیر لیا. تو سول عذاب سے مراد ہے فیصلہ کن عذاب، اور یہ وہ عذاب تھا جس نے فرعون کو اور اس کے ساتھیوں کو جو ہے وہ غرق کر دیا سمندر کا عذاب. تو وہ تو جا رہا تھا, وہ چال چل رہا تھا مکر, عام طور پہ برے معنی میں آتا ہے نا, تو اس نے تو چال چلی تھی کہ ان کو پکڑ لیا جائے, یہ کیوں بھاگ کے جا رہے ہیں. لیکن ہوا کیا کہ اللہ تعالی نے ایسے اس کو پکڑا کہ سوء العذاب جو ہے اس نے ان کو گھیر لیا, نہ ان کی توبہ کام آئی, نہ ان کا لاؤ لشکر کام آئے, نہ ان کی کرسی کام آئی, نہ ان کی قوت کام آئی, نہ ان کے معبود کام آئے. وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ. تو اب یہ آج کے سبق کی جو آخری آیت ہے, تو ہم سب کے لیے پورے سبق سے پھر عمل کے اصول کیا نکلے, عمل کے اصول کیا نکلے آیت نمبر 23 سے لے کر جو ہے وہ 46 تک, عمل کے اصول کیا نکلے. تو آپ دیکھیے کہ سوء العذاب جو ہیں, پھر اس کے بعد اللہ رب العزت جو ہے وہ کیا فرماتے ہیں, اب مزید جو ہے نا عذاب کی تفصیل بتائی جا رہی ہے. تو آپ اپنا جائزہ لیں, میں اپنا جائزہ لیتی ہوں, اور یہ جو آخری آیت ہے اس کو بھی ہم ختم کر لیتے ہیں. اور کیا ہے کہ النار یوردونا, آگ ہے جس سے وہ پیش کیے جاتے ہیں, عرضی دینا پیش کرنا ہے نا, تو النار, اور نار کس کو کہا, آگ کو. اور آپ کو پتا ہے کہ آگ وہ آگ ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف نسبت دی ہے, نار اللہ الموقدہ, خاص نسبت دی ہے اس کی اہمیت فضیلت اس کی سختی شدت کو ظاہر کرنے کے لیے. تو کچھ چیزوں کی نسبت اللہ اپنی طرف دیتے ہیں, حالانکہ سبھی چیزیں اللہ نے بنائی. تو آگ جو ہے یوردونا وہ پیش کیے جاتے ہیں, علیہا علیہا اس پر, تو اس آگ پر یہ پیش کیے جاتے ہیں. ہا کی ضمیر آگ کے لیے آئی ہے, کب پیش کیے جاتے ہیں, غدو و عشیا, صبح بھی اور شام بھی. آپ کو پتہ ہی ہے کہ غدون جو ہے وہ کسے کہتے ہیں, صبح کے لیے یہ آتا ہے نا, صبح کے لیے غدون کا لفظ آتا ہے, جیسے غدن بھی آتا ہے, غذا ناشتے کے لیے بھی آتا ہے, جیسے کہ میرا ناشتہ لاؤ, کس نے کہا تھا, موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا, سورت کہف میں آپ پڑھ چکی ہیں. تو کہ صبح صبح وہ کھایا جاتا ہے نا, تو اس کے لیے بھی آتا ہے. تو صبح کو پیش کیے جاتے ہیں عشیا, اور شام کو بھی پیش کیے جاتے ہیں. عشیا جو ہے زوال آفتاب سے لے کر رات کے ابتدائی حصے تک کے لیے آتا ہے, تو گویا کہ ظہر سے شام تک کا وقت, تو صبح شام. تو صبح شام اگر کوئی بات کہی جائے کہ ہم صبح شام ایسا کرتے ہیں یا صبح شام وہ عذاب پر پیش کیے جاتے ہیں, تو گویا کہ ہر وقت پیش کیے جاتے ہیں. ایک یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں دائمن, اور دوسرے معنی کا ہے کیا ہے کہ صبح اور پھر شام. تو اس سے مراد ہے قبر کا عذاب. یہ آیت جو ہے آیت نمبر 46 عذاب قبر کی سب سے بڑی دلیل ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ہو تم لوگ قبروں میں آزمائشوں میں ڈالے جاؤ گے. مسند احمد اور مسلم کی روایت ہے. پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نعم عذاب القبر حق, عذاب قبر حق ہے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد جو تھے وہ کیا کیا کرتے تھے, ہر نماز کے بعد عذاب قبر سے پناہ مانگا کرتے تھے. کہاں ہیں وہ لوگ جو قبر کے عذاب کا انکار کرتے ہیں. تو آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالی فرعون کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ صبح و شام ان کو, ان کے لیے جو ہے وہ قبر کا عذاب ہے, صبح و شام ان کو قبر کے عذاب پر پیش کیا جاتا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے, اور اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب تم میں سے کوئی مرتا ہے تو قبر اس پر صبح و شام اس کی جگہ پیش کی جاتی ہے, یعنی اگر وہ جنتی ہے تو جنت اور جہنمی ہے تو جہنم اس کے سامنے پیش کی جاتی ہے, اور کہا جاتا ہے کہ یہ ہے تیری اصل جگہ جو قیامت والے دن, جہاں قیامت والے دن اللہ تعالیٰ تمہیں بھیجے گا. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ قبر میں جنت اور جہنم صبح بھی اس کو دکھائی جاتی ہے، نیک لوگوں کو جنت دکھائی جاتی ہے صبح اور شام، اور برے لوگوں کو جہنم دکھائی جاتی ہے. اور اس کے ساتھ جو ہے یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہ ہے وہ تمہارا اصل انجام جو تمہیں پھر حساب کتاب کے بعد جو ہے وہ ملے گا. تو قیامت تک جو روحیں ہیں ہر صبح و شام ان کو، جو بری روحیں ہیں ان کو دوزخ پر لا کر کھڑا کر دیا جاتا ہے کہ یہ دیکھو. اور ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جنت اور جہنم کی طرف ان کے لیے قبر میں ایک کھڑکی بنا دی جاتی ہے جہاں سے ان کو جو ہے وہ نظارہ کرایا جا سکے. تو اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی جب اپنی قبر میں رکھا جاتا ہے اور دفن کرنے والے واپس لوٹتے ہیں تو ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے، پھر اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں جو اسے بٹھا دیتے ہیں، پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ تو ان صاحب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتا تھا. اس سوال کے جواب میں مومن یہ کہے گا، میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. پھر اسے کہا جاتا ہے کہ وہ جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لے، اللہ نے اس کے بدلے تجھ کو جنت میں ٹھکانہ دیا. پھر اس کی قبر کشادہ کر دی جاتی ہے. لیکن کافر یا منافق سے جب یہ سوال کیا جاتا ہے تو اس شخص کے بارے میں کیا رائے رکھتا ہے تو وہ کہتا ہے، ہائے ہائے میں کچھ نہیں جانتا، جو کچھ لوگ کہتے تھے میں بھی وہی کچھ کہتا تھا. پھر اسے کہا جائے گا کہ نہ تو خود سمجھا اور نہ سمجھانے والی کی راہ پر چلا. پھر اسے لوہے کے ہتھوڑے سے اتنی مار پڑتی ہے کہ وہ چلا اٹھتا ہے، اور جن اور انسان کے سوا سب اس کے آس پاس والے اس کی چیخوں پکار کو سنتے ہیں. اللہم لا تجلنا منہم. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، کتاب الجنائز میں انہوں نے لکھا ہے عذاب قبر کے. اس میں پھر حضرت ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ سورج غروب ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے باہر گئے، وہاں ایک آواز سنی تو فرمایا، یہ یہودیوں کو ان کی قبروں میں عذاب ہو رہا ہے. قبر میں عذاب جو دیا جا رہا تھا اور اس سے جو پکار تھی چیخو پکار اس کی آواز، تو یہ بھی بخاری کی روایت ہے، کتاب الجنائز. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں پر سے گزرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے اور کسی بڑی بات پہ عذاب نہیں ہو رہا. ان میں سے ایک تو چگلی کھاتا پھرتا تھا اور دوسرا اپنے پیشاب سے احتیاط نہیں کرتا تھا. پھر آپ نے ایک ہری ٹہنی لی، اس کے دو ٹکڑے کیے اور ہر قبر پر ایک ایک ٹکڑا گاڑ دیا. پھر فرمایا، امید ہے کہ جب تک یہ ٹہنیاں خشک نہ ہوں ان پر عذاب ہلکا ہو جائے. یہ بھی بخاری کی روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ، میں قبر کے عذاب سے، دوزخ کے عذاب سے، زندگی اور موت کی بلاؤں سے، اور کان دجال کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں. یہ بھی بخاری کی روایت ہے. اور ایک اور حدیث جو قبر کے بارے میں ہے اور بہت ہی ڈرانے والی حدیث ہے، اور اتفاق ہے کہ 17-18 سال کی عمر میں اس حدیث کو یاد کیا تھا. اکثر مجھے یہ حدیث یاد آتی ہے. اور حدیث کیا ہے؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن حضور نماز کے لیے مسجد تشریف لائے، آپ نے دیکھا کچھ لوگ کھل کھلا کر ہنس رہے ہیں. آپ نے فرمایا، اگر تم لذتوں کا خاتمہ کر دینے والی موت کو زیادہ یاد کرتے تو وہ ہنسنے سے روک دیتی. موت کو بہت زیادہ یاد کرو جو تمام لذتوں کا خاتمہ کر دینے والی ہے. اور قبر ہر دن یہ کہتی ہے، میں مسافرت کا گھر ہوں، میں تنہائی کی کوٹھڑی ہوں، میں مٹی کا گھر ہوں، میں کیڑوں کا گھر ہوں. دیکھ لیں قبر کیا کہتی ہے، انا بیت الغربا وانا بیت الوحدہ وانا بیت التراب وانا بیت الدود. اور جب کوئی بندہ مومن قبر میں دفن کیا جاتا ہے، قبر اس کا استقبال کرتی ہے، کہتی ہے تو میری پیٹھ پر چلنے والوں میں سب سے زیادہ محبوب آدمی تھا، تو جب آج تو میری ذمہ داری میں دے دیا گیا ہے اور میرے پاس آ گیا ہے، تو دیکھے گا کہ تیرے ساتھ کتنا اچھا سلوک کرتی ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس مومن بندے کے لیے تحد نگاہ قبر کشادہ ہو جاتی ہے. سبحان اللہ، یہ میں کہہ رہی ہوں، حدیث کے الفاظ نہیں ہیں. اور اس کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے. اور جب کوئی بدکار یا کافر بندہ دفن کیا جاتا ہے تو قبر اس کا استقبال نہیں کرتی، کہتی ہے کہ تو میری پیٹھ پر چلنے والوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ آدمی تھا، اب جبکہ تجھے میرے حوالے کر دیا گیا ہے اور میرے پاس آ گیا ہے تو تو دیکھے گا میں تیرے ساتھ کتنا برا سلوک کرتی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر قبر اس کے لیے بھیجے گی اور تنگ ہوگی یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جائیں گی۔ یہ فرماتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں پیوست کر لیا۔ دیکھیں، ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈالا۔ تو آپ کیا کرتے تھے، تھیوری کے ساتھ ساتھ پریکٹیکل بھی کرتے تھے، ڈیمونسٹریشن بھی کر کے دکھاتے تھے۔ لوگ کہتے ہیں یہ آج کی جو ہے یہ ایجاد ہے۔ تو آپ نے ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں پیوست کیا۔ اس کے بعد فرمایا، اس پر 70 اجدہے مسلط کر دیے جائیں گے، جن میں سے ہر ایک اتنا زہریلا ہوگا کہ زمین پر اگر وہ پھونک مارے تو اس کے زہر کے اثر سے ہمیشہ کے لیے زمین میں کچھ بھی پیدا ہونے کے قابل نہیں ہوگا، زمین کچھ بھی پیدا کرنے کے قابل نہ رہ جائے گی۔ پھر یہ سب اجدہے اس کو ڈسیں گے اور نوچیں گے، ایسا ہی اس کے ساتھ ہوتا رہے گا یہاں تک کہ حساب کا دن آ جائے گا اور وہ اللہ کی عدالت میں حساب دینے کے لیے پیش ہوگا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر آدمی کے لیے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنتا ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑا۔ انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار۔ تو اس سے کیا بات پتا چلی، اس پوری حدیث سے ہمیں کیا بات پتا چلی کہ بہت زیادہ نہ کھلکھلا کر نہیں ہنسنا چاہیے، تیرا روز روز کا ہنسنا کہیں تجھے برباد نہ کر دے۔ منہ کھول کر بہت زیادہ ہنسنا جو ہے یہ غفلت ہے، غفلت کی طرف لے جاتا ہے۔ دوسری بات کیا پتا چلی، موت کو یاد کرنا چاہیے۔ موت کیا کرتی ہے، دل پر جو زنگ لگ جاتا ہے نا اس کو دور کرتی ہے، آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ تیسری بات کیا پتا چلی، قبر کو ہر روز یاد کرنا چاہیے، ہر روز قبر کو یاد کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ انسان کو روز یاد کرتی ہے، اور ہمیں تو یہ بھی پتا چلتا ہے کہ قبر جو ہے وہ 70 دفعہ یاد کرتی ہے، 70 دفعہ یاد کرتی ہے۔ چوتھی بات پھر ہمیں کیا بات پتا چلی کہ بندہ مومن کے قبر استقبال کرتی ہے اور بندہ کافر کا استقبال نہیں کرتی۔ دنیا میں میرا اور آپ کا کوئی استقبال نہ کرے، دل بڑا برا ہوتا ہے۔ تو اس بات پر دل برا نہیں ہو رہا کہ قبر جو ہے وہ کافروں کا استقبال نہیں کرے گی، تو میں کفر نہ کروں اور میں گناہ کرنے چھوڑ دوں، چغلی کرنا چھوڑ دوں، ہے نا، شرک کرنا چھوڑ دوں۔ اور کیا بات پتا چلی کہ قبر جو ہے وہ بہت کھلی ہو جاتی ہے، کشادہ نیک لوگوں کے لیے، اور کیا پتا چلا، برے لوگوں کے لیے وہ تنگ ہو جاتی ہے، بہت زیادہ قبر جو ہے وہ تنگ ہو جاتی ہے، ہے نا۔ اور کیا پتا چلا کہ جو برے لوگ ہیں 70 اجدہے ان پر مسلط کر دیے جائیں گے۔ وَيُقَيَّدُ لَهُ سَبْعُونَ تِنِّينًا، اور ان میں سے ایک اگر زمین پر پھونک مارے تو اس کے زہر سے تا قیامت زمین بنجر ہو جائے، اتنا اس کا اثر ہے۔ اور 70، تو آپ سوچے تو صحیح کہ وہ انسان کو ڈس رہے ہیں، زمین کو نہیں۔ اور کیا کہ قبر یا تو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بن جاتی ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جاتی ہے۔ تو مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے کہ میں نے اور آپ نے قبر کی کیا تیاری کی ہے، کیا قبر کے اندر بھی روشنی کا کوئی انتظام کیا ہے، کیا وہاں بھی تنہائیوں کو دور کرنے کا کوئی انتظام کیا ہے۔ دنیا میں جب دل نہیں لگتا تو ٹی وی اور ناول اور افسانے اور گانا بجانا اور فلمیں اور مووی۔ کیا میں نے اور آپ نے جو ہے وہ قبر کے لیے کوئی جو ہے وہ کرٹن اور بستر اس کا بھی کوئی انتظام کیا ہے، کیا کوئی رکھوالی کا بھی انتظام کیا ہے؟ کیونکہ نیک اعمال قبر میں کیا ہوگا، مومن کے دائیں بائیں سرہانے اور پائنتی آ جائیں گے اور پھر جو ہے وہ اس کی حفاظت کریں گے۔ تو کچھ ہے میرے پاس اور آپ کے پاس کچھ نگہبانی کا انتظام، دنیا کا گھر، دنیا کے کرٹن، دنیا کا بستر، اور وہ بے سل میں ہاتھ، وہ بڑا برا ٹھکانہ ہے۔ تو بہرحال النار یوردونا علیہا غدو و عشیا، تو یہ آیت کا حصہ جو ہے یہ بتاتا ہے کہ ان کو جو ہے وہ قبر میں عذاب دیا جائے گا، اور یہ عذاب جو ہے یہ کیسا عذاب ہوگا کہ آگ ہے جس کے سامنے ہر صبح و شام جو ہے یہ پیش کیے جاتے ہیں، گویا کہ آگ پر قبر میں وہ لوگ صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں، اس کو جہنم کا मुजाहिरा करवाया जाता है, उनको दिखाया जाता है निजारा, एक खिड़की खुली हुई है और दूसरी तरफ क्या है कि कब्र भी जहन्नुम के गढ़ों में से एक गढ़ा है। और फिर क्या होगा, वह यौम तकुम अस्सा, और वो दिन जब कयामत कायम होगी, अस्सा कयामत का एक नाम है, वो घड़ी कायम होगी, वो बड़ी सख्त घड़ी होगी। अब कयामत के दिन क्या होगा, वहां भी उनको अजाब मिलेगा। तो जब कयामत खड़ी हो जाएगी, कायम होगी, अदखिलू दाखिल करो, अल्लाह की तरफ से हुक्म दिया जाएगा, ये ऑर्डर का सीगा है, आला फिरौना, फिरौनियों को कहां दाखिल करो, अशद्दल अजाब, सख्त तरीन अजाब में, शदीद तरीन अजाब में। तो अशद्दु जो है ये इस्म तफसील का सीगा है। तो अब क्या है कि एक अजाब है कब्र का, ये है कयामत से पहले, और दूसरा अजाब है कयामत के दिन का, कब्र से निकाल कर उनको सख्त तरीन अजाब में जो है वो धकेल दिया जाएगा। तो कब्र में जितना भी अजाब है बहरल आराम है। क्या पता चलता है कि उस वक्त इंसान ये कहेंगे काश कि हमें कब्रों से उठाया ही ना गया होता, और वो तो उसकी एक झलक है। जैसे होता नहीं है कि शो केस, कब्र जो है ना वो कयामत का शो केस है, बस नमूने के अजाब है उसमें, असल तो आगे मिलेंगे। या जैसे बाज ड्रामे होते हैं तो उनके पहले कुछ सीन दिखा दिए जाते हैं, फिल्में होती हैं, क्या कहते हैं उसको, ट्रेलर्स दिखाए जाते हैं ना, बाद में असल आते हैं। कोई कपड़ा बेचते हैं तो थोड़े थोड़े नमूने, उससे नहीं सही पता चलता सही रंग। आप कहते नहीं पूरा थान खोले फिर समझ आएगी। आप कारपेट लेने गए हैं, उन्होंने छोटे छोटे नमूने काट कर कारपेट के रखे हुए हैं, लेकिन समझ नहीं आती। पूरा आप वो खोल कर दिखाएं, पूरा वो कालीन खोल के दिखाएं तो समझ आती है। तो आप देख लीजिए, ये है सारी आयात जो हम सबको क्या बताती हैं, हम सबके फिर अमल के लिए इससे क्या उसूल निकलता है कि हम में से कौन जो है वो मर्दे मोमिन बनना चाहता है, हम में से कौन है जो सिद्दीक बनना चाहता है, हम में से कौन जो है सूरत यासीन वाला रजुल मोमिन बनना चाहता है, हम में से कौन मूसा अलैहिस्सलाम का किरदार अदा करना चाहता है, और दूसरा किरदार है मुदिल्लीन का, गुमराह होने वाले का, और वो है मुसरिफ, मुर्ताब, युजादिल, मुतकब्बिर, जब्बार, कज़्ज़ाब, और जो है वो पैगंबर जो है, और किताब जो है, और अल्लाह का जो है वो इनकार करने वाला। तो अल्लाह ताला हम सबको बेहतरीन मुसलमान बनाए और नेक लोगों में शामिल करे, हम सबसे राजी हो जाए। सुभानकल्लाहुम्मा वबिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका वनतूबु इलैक।